سے بے خوف ہونا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. آدمی جب بے خوف ہو جائے گا تو جو چاہے کرے, ڈر نہیں سکتا. لیکن جب اس کے دل کے اندر ڈر ہوگا, اس کے دل کے اندر خشیت ہوگی, اس کے دل کے اندر ایمان ہوگا, تو گناہ پر قابو پا کر کے بھی وہ گناہ سے الگ ہو جاتا ہے. جیسا کہ اس عورت نے جس کے ساتھ کوئی شخص زنا کرنا چاہتا تھا, مجبور ہو کر کے جب اپنے کو اس نے قابو میں دیا اور وہ زنا کے لیے بیٹھا, تو اس نیک عورت نے کہا, یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ, اللہ سے ڈرو اور اس مہر کو, یعنی زنا باقرہ عورت تھی, اس نے کہا کہ اس مہر کو اللہ کے حکم کے بغیر مت توڑو. الگ ہو گیا, وہ توبہ کر لیا, اس نے استغفار کر لیا. اس کے بعد وہی عمل جو اللہ کے لیے چھوڑا ہوا تھا غلط کام, ڈر کر کے اللہ سے, وہ وسیلہ بنا اس کی نجات کا. جب وہ تین آدمی غار میں جا کر کے چھپے, بارش تیز ہو رہی تھی, بارش کے سیلاب کی زد میں آ کر کے بڑا پتھر آ کر کے غار کے منہ پر لگ گیا, ڈھکنا بن گیا, وہ لوگ نکل نہیں سکتے تھے. تو وہی نیک عمل اس کا وسیلہ لے کر کے اللہ کے اس عذاب سے ان کو چھٹی ملی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے آدمی جب اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جائے گا تو جو چاہے کرے, لیکن ادنا خوف بھی رہے گا اللہ کی تدبیر سے اس کو, تو بہرحال ایمان اس کا جاگ اٹھے گا کسی نہ کسی مرحلے میں. فلا یامن من مکر اللہ الا القوم الخاسرون, اللہ کے مکر و تدبیر سے گھاٹا اور ٹوٹا اٹھانے والی قوم ہی بے پرواہ یا بے خوف ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اکبر الکبائر الاشراک باللہ والامن من مکر اللہ, بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونا. والقنوط من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. والیأس من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا. یہ تاکید ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اس کے صفت کے ساتھ مانتے ہوئے, اللہ رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے, حلیم بھی ہے, غفور بھی ہے, شکور بھی ہے, جس طرح منتقم ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے, اسی طرح ان اوصاف کا بھی متصف ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ جب ان اوصاف کا متصف ہوا تو اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. باب ہے من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ. ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو تقدیر مقرر کر رکھی اس پر صبر کرو. تقدیر مقرر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف غیب کی تقدیر, جو چیز بھی اللہ تعالی نے کسی کے اوپر فرض کیا وہ اللہ کی تقدیر میں ہے. الصبر علی اقدار اللہ, نماز پڑھنا ہے وہ اللہ کے قدر میں سے ہے, اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو, ٹھنڈی کا زمانہ ہے, آپ کو وضو کرنے میں نہانے میں تکلیف ہو رہی, لیکن اس پر صبر کرنا یہ بھی ایک ایمان کی بات ہوئی. اگر ایمان نہیں ہے آدمی کے تو پانی کے ڈر سے, ٹھنڈک کے ڈر سے وہ یا نیند کو نہ چھوڑ کر کے وہ بستر میں لپٹا پڑا رہے گا, لیکن جب صبر کر کے اٹھے گا اللہ کے فرائض پر, اللہ کے واجبات پر, تو یہ بھی ایمان کا ایک تقاضا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو شخص اس میں کمی کرتا ہے اس کے ایمان میں کمی ہوئی. الصبر علی اقدار اللہ, اسی طرح اللہ تعالی نے اگر کوئی مصیبت مقدر کر رکھی ہے, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بغیر کسی اس کے خواب و خیال میں بھی بات نہیں ہوتی, لیکن وہ مصیبت اس کے سر آ جاتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہوتی ہے اور آدمی کے خیر کے لیے ہوتی ہے. اس وقت آدمی کو گھبرا کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری یا اللہ تعالیٰ کی شان میں غلط گمان, اس طرح کے چیزوں سے بہت کچھ دور ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت اس کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. حقیقت میں زندگی بھر تو آرام سے کھائے پیئے, آرام سے رہے, سب کچھ, تھوڑی سی مصیبت آئی اس وقت پھسل جانا, یہ ایمان کی کمزوری کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے, بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو صبر کا دامن کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو دوسری روایت میں فرمایا ہے, الصبر ضیاء, صبر جو ہے نفس کو اللہ کی تقدیر کے مطابق روک لینا, غلط چیز پر نفس کو نہ اکسانا یا نہ ابھارنا، یہ اللہ کی طرف سے روشنی دیتی ہے ایمان کی، ایمان اور ہی تازہ ہوگا اور وہ قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا سبب بنے گا۔ الصبر ضیاءٌ، ایک لمبی روایت ہے جس میں آیا ہے الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکی جو ہے وہ ایمان کی کا ایک جز ہے۔ پاکی عام طور پر جنابت سے پاکی، وضو حد سے اصغر سے پاکی، یہ مقصود ہے۔ اسی طرح کفر اور شرک کی آرائشوں سے پاکی حاصل کرنا، یہ تو ایمان کا لازمی نتیجہ ہوا۔ اب طہور و شطر الایمان تفسیر علماء نے کی ہے کہ آدمی جو شخص اپنے کو ہمیشہ حد سے اصغر اور حد سے اکبر سے پاک رکھتا ہے، یہ ایمان کا ایک کام ہے اور ایمان کا ایک جز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل یہ ایمان کا جز ہے، عمل ایمان کا جز ہے، جیسا کہ علماء سلف کا کہنا ہے والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ اللہ کا شکر کرنا یہ آدمی کے میزان کو قیامت کے دن بھر دے گا۔ زیادہ سے زیادہ الحمدللہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور حمد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خالی زبان سے اس کو ادا کریں، نہیں، یہ سوچیں کہ اللہ تعالی حمد ہوتا ہے کسی نعمت کے مقابل میں کسی کی تعریف کرنا۔ آدمی ہو، اللہ تعالی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، تو نعمت کو سوچ کر کے آپ کسی بھی حالت میں ہو، بہرحال اللہ کی نعمت سے نکل نہیں سکتا ہے آدمی۔ اسی وجہ سے اگر مصیبت میں بھی ہو تو کیا کہے، الحمدللہ علی کل حال، ونعوذ باللہ من حال علی النار، اللہ کا شکر ہے ہر حالت میں جس حالت میں رکھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ شکر کا موجب ہے، کیونکہ آپ اگر کسی ایک پیر کے کٹے، آپ کا خدا نخواستہ کسی کا ایک پیر کٹا ہوا ہے، تو دیکھیے دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پر دونوں پیر جڑ سے کٹے ہوئے ہیں۔ اگر ایک شخص دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں تو دیکھیے ہو سکتا ہے اس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوں دوسرے چوتھے کے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شخص کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اس شخص کو دیکھو جو تم سے نیچی حالت میں ہے، ولا تنظروا هو من اعلى منكم، جو تم سے اونچے ہو اس کو نہ دیکھو، فانه اجدر الا تصدروا نعمت الله، یہ اس طرح کا جب کرو گے تو تم اللہ کی نعمت کو کم نہیں سمجھو گے، اللہ کی نعمت کی بے حرمتی نہیں کرو گے، یہ سمجھو گے کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر بہت کچھ ہیں۔ اس وجہ سے آدمی کو ہر وقت الحمدللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نمازوں کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر 35 مرتبہ، سبحان اللہ 35 مرتبہ، اللہ اکبر 35 مرتبہ، سبحان اللہ، یہ کہا کرتے تھے، الحمدللہ کہا کرتے تھے، یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد چلتے پھرتے آدمی کو الحمدللہ، یہ آدمی کے میزان کو بھرے گا۔ میزان کیا چیز ہوتی ہے؟ ترازو۔ ترازو دنیا میں بھی ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کا ترازو بھرے گا۔ اگر وہ ترازو اعمال کا ترازو اس کا ہے یا دنیاوی معاملات کا ترازو، اللہ تعالیٰ اس کا ترازو بھر کر کے تولے گا، کھانے پینے کی بھی اس کی برکت ہوگی۔ اصل مقصد قیامت کے ترازو کے بھرنے کا ہے، دم لول میزان، قیامت کے دن لوگوں کا کے اعمال وزن ہوں گے، جس پر مسلمان کو یقین رکھنا ضروری ہے، کیونکہ احادیث شریف میں اس کی متواتر احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کرے گا۔ تو قیامت کے دن یہ الحمدللہ میزان کو بھرنے کا اگر کم ہے تو سبب بنے گا۔ او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاۃ والصدقۃ برہان والصلاۃ نور، نماز یہ نور ہے، نور ہوگی قیامت کے دن اور دنیا میں بھی، جو شخص نماز پڑھے گا اس کا نور ایمانی دن بدن تیز ہوتا جائے گا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اعنی علی نفسک بکثرت السجود، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی اکون، حدیث شریف میں آیا ہے کہ بندہ نوافل نمازیں پڑھ کر کے یا نوافل کام کر کے ہم سے تقرب لینا چاہتا ہے، یہاں تک کہ ایک حالت اس کی اتنی آگے اور اتنی اونچی اللہ کی طرف، اللہ کے جناب میں بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ ہے نماز کے نور ہونے کی۔ اور قیامت کے دن جب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا تو نماز پڑھنے والے کو، مومن کو، اللہ تعالیٰ نور دے گا، اور وہ نور کی روشنی میں، اس روشنی میں لوگ، مسلمان لوگ چلیں گے نماز پڑھنے والے، اور دوسرے لوگ جو کافر ہوں گے وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، اندھیرے میں پڑے رہیں گے، تامک تو یہ ماریں گے اور کہیں گے کہ میرا بھی انتظار کر لو تمہاری روشنی کے سہارے ہم بھی چل لیں، تو کہا جائے کہ نہیں ارجو پیچھے لوٹو اور وہاں جا کر کے روشنی ڈھونڈو، کیونکہ دنیا میں تم نے روشنی کا کام نہیں کیا. الصلاۃ نور، حدیث شریف میں ہے، والقرآن حجت لک علیک، قرآن جو ہے وہ آپ کے لیے یا تو قیامت کے دن حجت بن کر کے آئے گا کہ ہاں اللہ کے ہاں سفارسی بن کے آئے گا، قیامت کے دن سورہ بقرہ اور آل عمران کے بارے میں آیا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے چڑیوں کے جھنڈ کی طرح، دو چڑیوں کے جھنڈ کی طرح یا دو بادلوں کی طرح آئیں گی اس کے اوپر، یہ دونوں صورتیں. تو حاجانی عنہ عند اللہ، اللہ کے جناب میں اس سے حجت قائم کریں گے اور اس سے لڑ جھگڑ کر کے اللہ سے مغفرت کرائیں گی. یہ قرآن کی یہ دونوں آیتیں. اسی طرح قرآن کا پڑھنا ایک حرف کا اجر، دس اجر ایک حرف کے پڑھنے سے، اور الف لام میم کے پڑھنے سے 30 ثواب آپ کو ملے گا. یہ سب آدمی کے لیے بہرحال حجت قیامت کے دن ہوگی، اس کے ایمان کی دلیل ہوگی. اسی طرح اگر آدمی نے قرآن پر عمل نہیں کیا تو یہ قرآن اس کے اوپر حجت ہوگا. قرآن کو جانتے ہوئے اس نے چھوڑ دیا، قرآن آ کر کے رسول آ کر کے شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا القرآن ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول خود آ کر کے پیارے رسول کے اللہ رب العزت کے جناب میں شکایت کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، یا رب ان قومی، میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اس کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے، اس پر عمل نہیں کیا تھا. پیارے رسول کی شکایت یہ بہت بڑی شکایت ہو جائے گی، آدمی کا بچنا اس وقت مشکل ہوگا. اسی طرح وہ صبر ضیاء، صبر جو ہے یہ روشنی ہے. تو صبر جو ہے آدمی کو زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی روشنی کا سبب ملے گا. اگر آدمی صبر کھو بیٹھے یقیناً اس وقت حواس باختہ ہو جائے گا، کوئی چیز نہیں سوجھے گی. یہ انسان کے عقل کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. جب بڑے مصائب میں پھنس جائے آدمی تو اس وقت اگر اپنے ہوش و حواس صبر کر کے ہوش و حواس سالم رکھے تو یقیناً وہ پوری ایک قوم کو کی قیادت اس وقت کر سکتا ہے. لیکن عام لوگوں کی طرح وہ بھی اگر ہوش کھو بیٹھے تو نہ اس کو روشنی ملے گی اور نہ سب کو روشنی ملے گی، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی وہ روشنی اور اللہ تعالی کی رحمتوں کا یہ سبب بنے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی فضیلتیں بہت سی روایتوں میں بیان کی ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے گا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ ہدایت کیا ہے؟ علقمہ فرماتے ہیں هو الرجل، اس ہدایت کی تفسیر حضرت علقمہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وہی وہ ایسا آدمی ہے جس کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یقین رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ہوا تو جس طرح اللہ تعالی ہمارے لیے راضی ہوا ہم بھی اس کی تقدیر پہ راضی ہیں. تو یہ راضی برضا ہونا یہی ہدایت ہے اللہ کی طرف سے اس کی، ومن یؤمن باللہ، اور یہ ہدایت اسی شخص کو حاصل ہوگی جو اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، اللہ تعالی کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پر اس کو یقین ہوگا. یہ سمجھے گا کہ ہم جو کچھ ہمیں آ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اجر ضائع نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ مثل المؤمن کمثل الزرع، مومن کی مثال نرم کھیتی کی ہوتی ہے، تمیلہ الہوا الریح، ہوا اس کو چاروں طرف گھماتی رہتی، جہاں سے بھی ہوا آئی ادھر الٹا ادھر الٹا، یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے. اور ایک کافر کی مثال ایسے ہوتی کہ دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے کر کے اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچاتا، اس کی مثال ناریل کے درخت یا سنوبر کے درخت کی طرح ہوتا ہے کہ ہزاروں طوفانوں کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور آخر میں جب اس کا وقت آتا ہے تو کاٹ دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک کافر کا بھی حال دنیا میں رہتا ہے. آدمی مصیبت جب اس کو پہنچے تو یہ نہ سوچے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ غضب ہے اللہ تعالیٰ کا، نہیں، اگر غضب کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں آیا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں پوشیدہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کے ساتھ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو مصیبتوں میں اس قدر مبتلا کر دیتا ہے کہ مرتے وقت تک اس کے اوپر مصیبتوں کی وجہ سے اس کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں، مرتے وقت وہ اللہ کے ہاں پاک صاف اور گناہوں سے الگ ہو کر کے ایک دم اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے سارا ملاقات کرتا ہے، اور کافر کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیا رہتا ہے یہاں تک کہ اچانک اس کی موت آ جاتی ہے اور قیامت کے دن اس کا اللہ تعالیٰ اس کو پورے طور پر سزا دے گا۔ یہ ہے ایک مسلمان کی مثال۔ اس وجہ سے کوئی بھی مصیبت دنیا میں آئے آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ کہنا کہ کیا ہم ہی اس لائق رہ گئے ہیں کہ ہمارا امتحان ہو، ہم ہی اس لائق رہ گئے ہیں، اگر ہم کون ہے، کافر لوگ آرام سے کھا پی رہے ہیں، اور جیسے کہ شکوا جواب شکوا میں بہت کچھ کہا ہے انہوں نے، تو وہ مسلمانوں کے نفسیات کی ترجمانی کی ہے حقیقت میں، کہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں ہوا اور کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ تو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں کیوں ستارا، نہیں، اللہ کی طرف سے یہ مہربانی ہے کہ دنیا میں پاک دنیا میں مصیبتوں میں کو مبتلا کر کے پاک کر کے اس دنیا سے نکالنا چاہتا ہے، اور جو شخص گناہوں سے پاک ہو کر کے اللہ کی طرف جائے گا یقیناً اس کا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر مسلم، ایک مسلمان کے آدمی کا معاملہ بڑا مسلمان آدمی کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان اصابت حسرا صبر پکانا خیر اللہ، اگر ان اصابت حسرا شکر پکانا خیر اللہ، اگر اس کو کوئی خوشی کی بات پہنچتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کی چیز ہوتی ہے، لئن شکر تم لازیدنکم، جب شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور ہی زیادہ دے گا، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کر کے اللہ کی طرف انا للہ وانا الیہ راجعون کہہ کر کے اپنے کو سنبھال لیتا ہے، اور پھر اس کے لیے یہ بھی خیر کی چیز ہوتی ہے، یعنی گناہوں کے پاکی کا سبب بنتا ہے، اور یہ صرف ایک مومن آدمی ہی کر سکتا ہے، لَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا مُؤْمِن، جو اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے گناہوں کی بخشش کی امید رکھتا ہے۔ جی لائیے، دیکھیے بسم اللہ، لائیے سوالات، بسم اللہ، ابھی کتنا باقی ہے؟
16 منٹ باقی ہے۔
وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اراد اللہ بعبده الخیر، صحیح مسلم میں آنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، دو ایسی خصلتیں ہیں، دو ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں میں کفر کا سبب بنتی ہیں، اطان فی النسب، کسی کے نسب میں تان کرنا یا نسب میں عیب لگانا کہ یہ اپنے باپ کا لڑکا نہیں ہے، اپنے باپ فلاں کی طرف منسوب ہے یہ اس کا لڑکا نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ گویا اس کا مسئلہ صرف اس شخص کے ساتھ نہیں جس کے بارے میں اس نے کہا کہ اپنے باپ کا لڑکا نہیں، بس کہ یہ علماء نے اس کو قذف میں شمار کیا، یعنی تہمت دے رہا ہے اس کی ماں کو، اور پھر اگر اس نے اس پر گواہی نہیں دی تو پھر اس کو حد قذف ملنا ہے، کیونکہ اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، ایک آدمی کی عزت، عورت کی عزت، یہ بہت بڑی، انسان مر کر کے مرنے کو، عزت کھونے پر یا عزت جانے پر مرنے کو تفضیل دیتا ہے، سوچتا ہے کہ مر جائے لیکن عزت نہ جائے، یہ شکل ہوتی ہے آدمی کی، اس وجہ سے یہ بہت بڑا گناہ کہا گیا اور وہ کفر کی حد تک پہنچ سکتا ہے۔ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ، مرے ہوئے آدمی کے اوپر با آواز بلند چیخ کر کے رونا، نیاحا عام طور پر آنکھوں سے آنسو کا بہنا اور غم کا آنا اور غم کا ظاہر ہونا، یہ چیز معیوب نہیں ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم لاحق ہوا، یہ حالت آپ کی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم، ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ رسول ہو کر کے رو رہے ہیں، تو کہتے ہیں القلب یدما، القلب یخشا والعین تدما، دل نرم ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہوتا ہے. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم صرف اللہ کی رضا مندی ہی کے مطابق کہیں گے، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور زور زور سے چیخنا، جیسا کہ عادت ہے عورتوں کی یا بعض لوگوں کی، آدمیوں کے محاسن یا آدمیوں کو بڑا بنانے کے لیے مردے کو آدمی بہت سی چیزیں ان کی طرف اچھی چیزیں منسوب کر کے اور چیخ چیخ کر کے روتے ہیں، اور عورتیں کہتی ہیں ہمارا پہاڑ گر گیا، ہمارا ہاتھی مر گیا، یہ سب چیزیں ایسے الفاظ بولتی ہیں. یہ چیزیں نیاہ میں داخل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. انشاءاللہ وصلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ مناسب سمجھیں تو جواب عنایت فرمائیں. سوال یہ ہے کہ اسلام میں خودکشی یا فدائی حملے کے ذریعے دشمن پر حملہ کیا جائے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی سیرت سے کوئی واقعہ ہے؟ اگر مسلمان آپ بغیر کسی واقعے کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ملک کو، مسلمانوں کے گھروں کو، مسلمانوں کی عزتوں کو جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور دوسرے تمام مسلمان ملکوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بغیر کسی پس منظر کو سامنے رکھے ہوئے آپ یہ سوچیں کہ صفحیں کھڑی ہوئی ہیں، کفار اور مسلمانوں کی صفحیں کھڑی ہیں. اس وقت اگر کوئی شخص اپنے اوپر بم باندھ کر کے اور مسلمانوں کو کی فوج میں گھس کر کے ان کو مارتا ہے اور مر جاتا ہے، یہ بہت بڑی مبارک موت ہے. حضرت ایوب، ابو ایوب انصاری کے زمانے میں دنیا پر مسلمانوں کا جو حملہ ہوا تو اس میں کسی صحابی نے اکیلے، فوجیں کھڑی ہیں، اکیلے گھس کر کے اور لوگوں کو مارنا شروع کیا، آخر میں چاروں طرف سے لوگوں کی تلواروں اور نیزوں کے نشانہ بن کر کے وہیں وہ شہید ہو گئے. لوگوں نے کہا القابیدہ، صحیح روایت ہے مستدرک حاکم وغیرہ کی، القابیدہ الی التہلکہ، یعنی اپنا ہاتھ خود بخود انہوں نے ہلاکت میں ڈال دیا، خودکشی کر لی. یہ معنی سمجھیے آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، اپنے ہاتھوں کو خود سے ہلاکت میں اپنے کو نہ ڈالو. تو اسی کو لے کر کے، اس آیت کا معنی لے کر کے کسی نے کہا کہ انہوں نے اپنی کو خودکشی کر لی. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ آیت پڑھتے ہو اور اس کا غلط معنی لیتے ہو. اس کا معنی یہ، اس پر رد کیا انہوں نے، گویا اس کام کی انہوں نے تحسین کی اور کہا کہ جب ہم مکہ فتح ہو گیا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اب تو جنگ وغیرہ ختم ہوئی، ہم نے یہ سوچا کہ اب آرام سے بیٹھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جہاد کو جاری رکھو، چھوڑو نہیں. تو یہ چیز اگر واقعی روبرو اور دشمن ہے تو اس قسم کے فضائی حملے اس مسلمانوں کو کے دل کو بڑھاوا دینے کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے ہوتے ہیں. اور دشمن ایک شخص کو جب دیکھے گا کہ ان میں کا ایک شخص اتنی بڑی ہمت کا ہے تو اتنے ہزاروں ہمیں نوچ کر کھا جائیں گے، ان کے دل میں بزدلی پھیلے گی. یہ چیز ہوتی ہے حقیقت میں، یہاں تک کہ جیسے کہ آتا ہے اس میں فارس پر جب حملہ کیا مسلمانوں نے تو اس وقت کیا نام ہے، فارسیوں کی یا ایرانیوں کی فوج سمندر اس پار تھی، مسلمانوں نے گھوڑے دوڑا کر کے اور ان پر حملہ شروع کیا. تو کہتے ہیں دیوا آمدند، دیوا آمدند، دیو آ گئے، بھاگے در کے مارے. یہ ایک چیز ہوتی ہے روب جمانے کی، اس موقع پر یہ چیز بہت ہی مبارک ہوتی ہے، لیکن عام حالات میں اس کی کچھ اور ہی مثال ہوگی یا اس کی کچھ اور ہی حقیقت ہوگی. اب بہرحال کچھ لوگ قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگ اپنے امام کے جھنڈے تلے جمع کیے جائیں گے. کلام پاک کی مبارک آیت ہو، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہر ایک کو ان کے امام کا نام لے کر کے ہم پکاریں گے. بے امامہم، اس کی تفسیر ہم اپنے طور پر نہ کریں، جا کر کے ڈھونڈیں، دو ہی تفسیر ہوتی ہے، دو ہی تفسیر متعین ہے، اس کے علاوہ کوئی تفسیر نہیں. امام کا معنی عمل، اس کا عمل آگے آگے ہوگا. امام کے معنی ہر ایک کو اس کے عمل کے ساتھ ہم پکاریں گے، اور دوسری تفسیر ان کے انبیاء کے ساتھ پکارے جائیں گے. ہر ایک یہ نبی کی امت اس کے ساتھ چلے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ عرضت علی الامم، میرے سامنے قیامت کا منظر پیش کیا گیا، امتوں کا ایک حال پیش کیا گیا جس میں دیکھا میں نے کہ ایک نبی ان کے ساتھ کچھ بڑی فوج ہے چل رہی ہے، بڑے کافی ساتھی ہیں، دوسرے نبی ان کے ساتھ دو ہی چار ہیں، تیسرے نبی ان کے ساتھ نو دس آدمی ہیں، کچھ نبی اللہ تعالیٰ کے ایسے گزرے ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھے، اکیلے جا رہے ہیں. تو یہ ہے مطلب یوم ندعو کل اناس بامام. اور یہ مطلب لینا کہ کسی امام کو پکڑنا یہ ضروری ہے, اگر یہ مطلب لے رہے ہیں تو مختصر یہ سمجھ لیجئے, اس کی تفصیل بعد میں آپ سنیں گے, سن لیجئے گا کبھی. مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اگر یہ تفسیر سمجھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل نہیں کیا تھا عرفات کے دن. عرفات کے دن کیا آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم. اس دین کی کسی نص میں, آیت میں یا حدیث میں کیا یہ صراحت ہے کہ چاروں اماموں کا پکڑنا ضروری ہے؟ اس کو ہم پورے یعنی وسوخ سے کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ کسی چاروں امام میں سے ایک کا پکڑنا ہی ضروری, یہ غلط ہے. ہمارے سب امام ہیں, سب کی لیں گے سب کی چھوڑیں گے. اور یہ کہیں گے نہیں ضروری ہے تو 120 کے بعد امام بڑے امام صاحب کا رواج ہوا, اس سے پہلے دین مکمل ہو چکا ہے. دین میں ان کے اتباع کا ایجاب یا اتباع کو واجب کہنا گویا دین ناقص تھا, باب پورا کر رہے ہیں. یہ مختصر سمجھ لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح سے نکاح اور شادی ہوتے تھے. نکاح اور شادی کئی طریقے سے بھی ہوتے تھے. ایک صاحب آئے, ایک عورت آئیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں کو سوچنا چاہیے حقیقت میں آج کل اس باب میں بہت کچھ دین سے دور ہو کر کے. اول تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بارے میں کہا ہے کہ دین والیوں کو ڈھونڈو. یتن کہل مرا تو لے اربائیں لے حسب ہا ولی جما لہا ولی ماں لہا فض پر بذات دین تربت داغ. پیارے رسول نے کہا کہ لوگوں کی تو خواہشیں اپنے خواہشوں کے مطابق, بعض عورتیں خواہش اپنے خوبصورتی کے لیے لوگ ان کے پیچھے دوڑتے ہیں, بعض ان کے نسب نامے کے وجہ سے اونچے نسب کیے اس طرح دوڑتے ہیں. تو تم جو ہے وہ دین والی کو پکڑو, اگر نہیں دین والوں کو پکڑو گے تو تم مٹی میں مل جاؤ گے تربت داغ. یا پیارے رسول نے بدعا کی ہے کہ تم نہیں ڈھونڈو گے تو تم مٹی میں ملو تربت داغ. یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شادی ادا کرتے وقت شہود ہونے چاہیے, چند گواہ ہوتے تھے اور دو ٹوک اللہ کا کلمہ پڑھ دیا جاتا تھا, ہاتھ پکڑ کر کے لے کے چلے جاتے تھے, اور کچھ شور شرابہ یا ہنگامہ زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک صحابی آئے, ایک عورت آئی پیارے رسول صلی اللہ, ایک صحابیہ آئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, کہتے ہیں اللہ کے رسول انا احب نفسی لک, میں اپنے کو آپ کو ہبا کر رہی ہوں, دے رہی ہوں. پیارے رسول نے دیکھا, ان کو نیچے اوپر سے دیکھا, اس کے بعد کوئی جواب نہیں دیا. اگر پیارے رسول قبول کر لیتے تو آپ کی ازواج مطہرات میں ان کا شمول ہو جاتا, لیکن آپ نے ان کو جواب نہیں دیا. فلم جب دیکھا انہوں نے کہ پیارے رسول نے ان کو کوئی نہیں جواب دیا تو بیٹھ گئی, بھاگی نہیں بیچاری نا امید ہو کر کے. ایک صحابی اٹھے جن کو جو ایک پھٹی سی چادر پہنے ہوئے تھے, بس تہبند پہنے ہوئے تھے, پیٹھ پر کچھ نہیں تھا, لیکن شادی کا ان کو شوق تھا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو ضرورت نہ ہو تو مجھ سے ان کی شادی کرا دیجیے. تو پیارے رسول نے کہا اچھا کوئی چیز بھی تم مہر کے نام کی لے آؤ. گئے ڈھونڈا انہوں نے تو کچھ نہیں پائے. سبحان اللہ, دیکھیے یہ بھی ایک غربت کا عالم جو صحابہ کے ساتھ گزرا ہے, جو افضل الخلق تھے, تو انہوں ان کو کچھ نہیں ملا. آئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کچھ نہیں ملا. کہتے ہیں پیارے رسول کہتے ہیں جاؤ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے لے آؤ. التمس ولو خاتم من حدید. آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ بھی نہیں مجھے ملی. پھر وہ بیٹھ گئے تو پیارے رسول نے کہا کہ کیا قرآن کہاں تک تمہیں یاد ہے, کیا کیا تمہیں کلام پاک کو یاد ہے, کلام پاک میں سے یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں سورت یاد ہے. تو پیارے رسول نے کہا جاؤ ان کو وہ سورتیں یاد کرا دو, یہی تمہارے مہر میں ان کو دے دیا جاتا. یہ بھی طریقہ تھا. اس کے بعد ولیمہ کی استطاعت ہو تو ولیمہ کی ہدایت ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت مالدار صحابی تھے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ان کے کپڑے میں شادی کا پیلا رنگ لگا ہوا تھا کیونکہ زعفران وغیرہ عورت ملے ہوئی تھی اس طرح کا. پیارے رسول نے دیکھا کہ محیم کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تزوجت, میں نے شادی کی ہے. پیارے رسول نے فرمایا اولم ولو بشاتل, ایک بکری ہی صحیح ولیمہ کر دو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا شرط نہیں کیا, لیکن اگر بکری ہو گوشت ہو تو اچھا ہے. پیارے رسول نے حضرت صفیہ سے جب شادی کی تو آپ نے صبح اٹھ کر کے لوگوں سے کہا کہ بھائی جو کچھ کسی کے پاس ہو لے کے آؤ. کوئی عقیق پنیر لے کے آیا, کوئی کھجور لے کے آیا. فما انہ امر بالامتاع فبسطت, اور وہ چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا اسی پر پھیلا دیا. فکانت ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ مختلف ممالک سے سال دو سال کے ویزے پر سعودی عربیہ کو آئے ہوئے ہیں, اور ہمارے اہل عیال اپنے اپنے ممالک میں قیام پذیر ہیں. ہماری قیام گاہ جدہ وغیرہ جگہوں پر ہے. پتہ نہیں عمرہ کیا ہے, عموماً ہر مکہ مکرمہ ہر ہفتہ مکہ مکرمہ کو آتے جاتے رہتے ہیں، کیا اس طرح ہر ہفتہ سفر کی وجہ سے ہماری قیام گاہ پر جماعت نہ ملنے کی صورت میں نماز ظہر پھر عشاء کی پتہ نہیں کیا پڑھنی ہوگی؟ یعنی گویا قصر کے بارے میں پوری پڑھنی ہوگی یا قصر پڑھنی ہوگی؟ آپ اگر جدہ اور مکہ کے درمیان ہیں تو آپ قصر پڑھیں گے، اس وقت نماز آپ کو نماز کا وقت آیا راستے میں تو آپ پڑھیں، لیکن اگر مکہ پہنچے تب بھی آپ قصر کر سکتے ہیں، اور اپنی قیام گاہ پر آپ قصر نہیں کر سکتے ہیں، کتنی دور بھی اپنے ملک سے آئے ہوں، لیکن جب یہاں قیام کا ارادہ ہو گیا تو آپ مقیم ہو گئے. کم سنتن مضت علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوفا، پوچھ رہے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کتنے سال گزر گئے. نبی اس وقت ہم 1422 میں، الان نحن فی 1422 فی رجب او جماد الاخرہ، فی آخر جماد الاخرہ. وتوفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السنۃ العاشرۃ فی ربیع الحادی عشر فی ربیع الاول 22 اسقط منها 10 سنوات کم یبقا 12، یعنی سار علی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1412 سنتن. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر 1412 سال گزر گئے. سوال یہ ہے کہ بچوں کے لیے گڑیا ایک کھلونا ہے جو عام دکانوں پر ملتا ہے، اگر چھوٹا بچہ ضد کرے تو کیا اس کو لے کر دینا جائز ہے؟ انشاءاللہ بچوں کے کھلونے کی حد تک، اگرچہ اس میں اس طرح کے کوئی جانور کے اعضا ظاہر ہوں تو غلط نہیں ہے، انشاءاللہ جائز ہے.